صل على محمد محمد وأجل فرجه. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك درود بهجك محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرازين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں دین کی رہنمائی نصیب فرمائی ہے، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت، سید الشہداء کی محبت سے نوازا، اور سید الشہداء کی اس محبت کے صدقے میں ہمیں اس فرش عزا پر بیٹھنے کی سعادت نصیب کی ہے. خدا سے دعا کرتے ہیں، خدایا مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما، دنیا اور آخرت میں ان کی ہمراہی نصیب فرما، پرچم قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما، خدایا ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، اور ان کی نصرت اور نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور مرحوم جن کے لیے مجلس ایثار ثواب کی گئی ہے، زاہد اصغر جعفری صاحب کی روح کی بلندی کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم نے دین مبین کے ذریعے سے انسانوں کی ہدایت فرمائی ہے، اور یہ ہدایت اور رہنمائی قرآن کریم کے ذریعے سے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کے ذریعے سے، ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا مجموعہ ہے. صرف قرآن کریم کو اگر آپ دیکھیں تو کئی ہزار آیات ہیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات کو ملاحظہ فرمائیں تو لاکھوں روایات شمار کی جا سکتی ہیں. اس مجموعے کے اندر کہیں عقائد بھی ہیں، کہیں اخلاقیات ہیں، کہیں احکام اور عبادات ہیں. بعض اوقات انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اس کی بنیاد کون سی چیز ہے، اور بنیاد سے میرا مطلب ایک اور حقیقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے سوال ہے. وہ بہت معمولی سی حقیقت ہے ایک اعتبار سے، لیکن تلخ حقیقت ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی شخص دیندار تو ہے لیکن وہ نہیں ہے جو ہم دین سے حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور ایسا کم نہیں ہوتا, ایسا بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو مثال کے طور پر ہمارے اور آپ کے معاشروں کے اندر ہم کثرت سے یہ دیکھتے ہیں کہ وہی افراد کے جو بعض اوقات دین کے نام سے مشہور ہوتے ہیں ان کے ہی اعمال کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم پسند نہیں کر پائیں گے. تو انسان اپنے آپ سے ایک سوال کرنے لگتا ہے کہ دین کا وہ اثر کیسے حاصل ہوتا ہے جو واقعاً مطلوب ہے, جو واقعاً انسان کے ذہن کو قبول کرنے کی طرف لے کر جائے کہ ہاں یہ وہ دین کا اثر ہے. اور کل ہم نے اس کو کردار کی صورت میں بیان کیا کہ مثال میں عرض کیا کہ 250 سالہ سنت ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی, لاکھوں لوگوں جو ان کے نام سے منسوب ہیں ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اہل بیت سے انتہائی قریب ہیں. تو جو لوگ اہل بیت سے بہت قریب ہیں یہ کس قسم کے لوگ ہیں, ان کی خاصیتیں کیا ہیں؟ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو نام سے منسوب تو ہیں لیکن اتنا قرب نہیں رکھتے, تو اس قرب اور بعد کے معیار کیا ہیں؟ اور یہ معیار ہم نے اس لیے بھی کل عرض کیا کہ انتہائی ضروری ہم سمجھیں کہ بالآخر ہم انہی کے وارث امام وقت علیہ الصلوۃ والسلام کی منتظر قرار پاتے ہیں. اللہم صلی علی محمد آل محمد. اگر 61 ہجرہ میں کربلا ہوئی تھی اور کربلا کے اندر بہت سارے لوگ تھے جو نام لینے کے باوجود میدان میں نہیں آ سکے تھے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمارا یقین ہے کہ انہی کے وارث تشریف لائیں گے اور ایک اور کربلا تشکیل پائے گی, اور الحمدللہ رب العالمین ہم سب مشتاق ہیں, دعا گو ہیں کہ خدا ہمیں اس کربلا ثانی میں شرکت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. معیار کیا ہوگا, کس چیز کے اوپر انسانوں کا انتخاب ہوگا؟ تو جو پچھلی کربلا میں منتخب ہوئے وہ کچھ ایسے معیار کے اوپر تھے کہ لاکھوں میں سے 72 افراد منتخب ہوئے تھے. اب انہی کے وارث تشریف لا رہے ہیں اور اسی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے, اسی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے جس ہدف کے لیے سید الشہداء نے قربانی دی تھی. اور ہم جانتے ہیں کہ مشہور و معروف جملہ ان سے منقول ہے, انہوں نے فرمایا کلنا محمد, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ما صلی علی محمد آل محمد وعجل. تو یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے اجداد طاہرین نے ایک سنت قائم کی ہو, ایک طریقہ قائم کیا ہو, اور نعوذ باللہ تعالی ان کے وارث تشریف لائیں اور طریقہ کچھ اور ہو جائے, سنت میں نعوذ باللہ تعالی تبدیلی واقع ہو جائے, ایسا ممکن نہیں ہے. افراد ممکن ہیں مختلف ہوں, وہاں جو افراد ہیں ان کے اسمی اسامی گرامی کچھ اور ہوں گے, جو امام تشریف لائیں گے ان کے ساتھ دینے والے افراد کے نام مختلف ہوں گے, شخصیتیں ممکن ہیں مختلف ہوں, لیکن ہم یہ سوچیں کہ کردار بھی مختلف ہوں گے یہ ذرا مشکل ہے. تو کوالٹیز وہی کوالٹیز ہونی چاہیے. ہمارا ذہن خود بخود اپنے آپ سے ایک سوال کرتا ہے کہ جس کردار کو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے پروموٹ کیا تھا, جس کو انہوں نے بیان کیا تھا کہ بھئی تم اس کردار تک پہنچو, ان خاصیتوں تک پہنچو, وہ خاصیتیں کون سی خاصیتیں؟ اور کل ہم نے یہاں پر اجمالاً دوست احباب سے پوچھا کہ بھئی بہت سارے دین کے اثرات ہوتے ہیں, وہ اثرات آپ اور میں اپنی زندگی میں کیسے پاتے ہیں؟ چونکہ زیادہ تر لوگ یہاں پر اس مجلس کے سلسلے میں تشریف لائے ہیں اور وہ شاید کل کے دن میں نہیں تھے یہاں پر, تو فقط اشارتاً عرض کرتا چلوں کہ کل ہم نے پوچھا کہ بھائی مجلسیں تو بڑھ رہی ہیں, مسجدیں بھی بڑھ رہی ہیں, لیکن دلوں کی محبت بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی؟ تو ہمارے کل کم سے کم جتنے دوست احباب تھے ان میں سے اکثر نے یہ کہا تھا کہ محبتیں زیادہ نہیں بڑھ رہی. اس کے بعد ہم نے یہ بھی پوچھا تھا کہ بھائی دلوں کا جو اندر سکون حاصل کرنا ہے کیا وہ سکون بڑھ رہا ہے؟ تو کل کے دوستوں نے بھی یہی کہا تھا اور آج کے بھی بعض لوگ تائید فرما رہے ہیں کہ نہیں, سکون نہیں بڑھ رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو چاہ رہے تھے دین سے وہ دولت نہیں تھی, وہ طاقت نہیں تھی, وہ شہرت نہیں تھی, لیکن کم سے کم سکون تو چاہتے تھے نا. अला बिज़िक्र अल्लाह तत्मईन्नुल क़ुलूब, ये तो कुरान करीम ने कहा था। हम ये नहीं चाहते थे कि हमारी आबादियों में तदाद हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन हम ये तो चाहते थे कि जितने लोग हों उनके दिल एक दूसरे के नज़दीक हों। लो अनफ़क तमा फिल अर्द जमीअन मा अल्लफ तबैन क़ुलूबहिम, ये तो खुदा ने वादा किया था। तो वो सुकून कल्ब तो हमें मिलना चाहिए था, और दिलों का एक दूसरे से नज़दीक आना ये हमें मिलना चाहिए था। अब ये क्यों नहीं मिला, जबकि हम खुद कबूल कर रहे हैं कि इबादत गाहें भी बढ़ी हैं और मरासिम भी बढ़े हैं और दोनों में शिरकत करने वालों की तादाद भी बढ़ी है। और एक और मैं इजाफा करता चलूँ इस सिलसिले में, वो ये कि मेरा ख्याल है दीन के बारे में मालूमात भी बढ़ी हैं, दीन के बारे में मालूमात भी बढ़ी हैं। और लेकिन इन सब के बावजूद जो दीन का असर हमें मिलना चाहिए था वो असर इतना नहीं मिल रहा। तो हम तालिबे इल्म होने के नाते इस बात को बहुत अहम समझते हैं कि भाई दीन के बारे में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसको रिव्यू किया जाए, उसको ये देखा जाए कि कहाँ पर कोई गलती हो रही है, और उस गलती की वजह से जो दीन का असर हमें मिलना चाहिए वो असर नहीं मिल के दे रहा है या कम मिल रहा है। और जब हम इसको रिव्यू करते हैं तो कुछ हकायक हमारे सामने आते हैं और उसकी बुनियाद पर हम दीन को समझने की कोशिश कर सकते हैं कि भाई अब ऐसा कुछ समझा जाए, ऐसा तरीक़ेकार रखा जाए कि जिससे हम वो सारे नतायज हासिल कर सकें। तो कुछ मैंने इशारतन कल अर्ज़ किया था, दो पॉइंट्स आज इस पर इजाफा करूँगा। और तरीक़ेकार हमने हर रोज़ का ये रखा है, सोचा है, वो ये कि हर रोज़ अहले बैत की रिवायात में से एक या दो रिवायात बयान की जाएँ, उनमें मौजूद इंसानी किरदार के निशानों को बयान किया जाए और उससे सीखने की कोशिश की जाए कि हमारा किरदार उन रिवायात की रोशनी में किस तरह का होना चाहिए। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद, दो पॉइंट मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा और उसके बाद इंशाअल्लाह दो रिवायात बयान करेंगे और उसके ज़रिए से एक क्वालिटी को समझने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट इस सिलसिले में ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में जितनी भी इरादे के साथ हरकतें अंजाम देता है, इंटेंशनली जो कुछ करता है, इसकी कोई ना कोई बिलीफ्स में, उसके अकायद में कोई बेस होती है। आप बहुत सारे आमाल ऐसे अंजाम देते हैं जो रिफ्लेक्शन में होते हैं। आप कहीं बैठे होंगे, थक जाएंगे, करवट तब्दील कर लेंगे, ये रिफ्लेक्शंस हैं आपके। कोई ख़तरा आपको लाहक होगा, आप एक जगह से उठ के दूसरी जगह चले जाएंगे, ये आपके रिफ्लेक्शंस हैं। लेकिन अगर आप इंटेंशनली कोई काम करते हैं, कोई आपका सिलेक्शन है, और आपने मिसाल के तौर पर जैसे आप यहाँ तशरीफ़ लाए, आप कहीं और भी हो सकते थे, ये जो आपने इस ख़ास टाइम के ऊपर यहाँ आने की कोशिश की और यहाँ आप अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचे, तो ये आपका एक इंतखाब था, सिलेक्शन था। ये जो आपका सिलेक्शन है इसके पीछे कोई ना कोई थियोरिटिकल प्रोसेस है आपका, कोई बिलीफ के अंदर आपके पास कोई चीज़ है जिसकी वजह से आपने ये इंतखाब किया होता है। तो जब भी कोई इंसान, अगर आप इस बात को कबूल कर लें, तो जब भी कोई इंसान कोई गुनाह करता है या कोई सवाब का काम करता है, उसके अकीदे में उसकी कोई ना कोई रूट होती है। मैं एक मिसाल अर्ज़ करूँगा, बल्कि इसी आपके आने पर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद, ये जो आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए, इसमें एक ग्राउंड रियलिटी के तौर पर अर्ज़ कर रहा हूँ, सबकी नीयत एक सतह पे नहीं होगी। किसी की नीयत में ज़्यादा गहराई होगी, किसी की नीयत में कम गहराई होगी। किसी का मामला माशरती ताल्लुकात का होगा, किसी का मामला दीन के अंदर उसकी बेस होगी। तो मिसाल के तौर पर मुमकिन है कोई यहाँ पर इसलिए आया हो कि भाई मरहूम हमारे दोस्त थे, और दोस्त होने के नाते दोस्त के ऊपर ये हक है कि उसकी वफात के बाद उसको याद किया जाए। तो दोस्ती का हक निभाने के लिए उसके अहले खानों को ताज़ियत और तसलियत पेश करने के लिए एक जगह के ऊपर पहुंचकर इस काम को अंजाम दिया जाए, ये बेस हो गई। इसमें वैल्यू क्या है? इसमें वैल्यू दोस्ती है और दोस्ती का हक निभाना है, एक अच्छी वैल्यू है। अच्छा, मुमकिन है कि कोई इसका एक उखरवी पहलू सोचे और वो ये कहे कि भाई मरहूम हमारे दोस्त थे, जब वो दोस्त था और इस ज़िंदगी में था तो हम उसके आराम का ख्याल करते थे। अब जबकि वो इस दुनिया से गुजर कर एक और दुनिया में चला गया है, वहाँ भी उसकी ज़िंदगी, वहाँ भी उसका रिस्क, और वहाँ पर भी उसके आराम का हमें ख्याल करना चाहिए। तो अगर उसके नाम पर कुछ लोग जमा हुए हैं, एक अच्छा काम अंजाम दे रहे हैं, और उस अच्छा काम अंजाम देने से उसकी रूह को एक सवाब मिलेगा, तो मैं भी उसमें शिरकत कर लेता हूँ। अभी अच्छा ये भी अर्ज़ करता चलूँ आपकी खिदमत में, ईसाले सवाब की मजलिस, उसका हदफ ही यही है। आप इस जुमले के ऊपर इस्तलाह पे तवज्जो फरमा दें, सवाब को पहुंचा देना, ईसाले सवाब का मतलब है सवाब को पहुंचा देना। तो आप यहाँ पे तशरीफ लाते हैं, एक सवाब बनाया जाता है और वो सवाब खुदावंद मुताल मरहूम की रूह तक पहुंचा देता है, इसके लिए आप यहाँ पे तशरीफ लाएं। तो एक काम की बेस माशरा हो सकती है और एक काम की बेस उखरवी भी हो सकती है। एक और वजह भी हो सकती है, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और बेस ये हो सकती है कि भाई एक शख्स ने कार्य खैर अंजाम दिए हैं, उन्होंने माशरे की खिदमत की है, और जो शख्स माशरे की खिदमत कर रहा है या कर चुका है, तो हम चाहते हैं कि ये सुन्नत आगे बढ़े, ये सीरत आगे बढ़े, तो हम उसके काम को अप्रिशिएट करेंगे ताकि इस अप्रिशिएशन के नतीजे में ज़्यादा लोग इनक्रेज होंगे और वो ज्वाइन करेंगे। तो ये एक और बेस हो सकती है, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। तो जो भी आप कार्य इरादी अंजाम देंगे, इंटेंशनल कोई भी काम करेंगे, उसकी कोई ना कोई अकीदे के अंदर बेस होगी। तो अब अगर आप ये कबूल करें तो फिर एक और नतीजा हमें मिलता है, अगर खुदा न करे कोई शख्स गुनाह करता है, उसकी बेस होती है या नहीं होती है? अच्छाई में अगर कोई काम करता है उसकी बेस होती है, उसकी अकीदे के अंदर एक बेस है। अच्छा अगर कोई खुदा न करे नाऊज़ु बिल्लाह बुराई में काम करता है, तो क्या उसकी अकीदे में कोई बेस नहीं होती? हाँ उसकी भी बेस होती है, उसका भी एक मसला होता है। तो मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स इस बात की खातिर कि खुदा को झूठ पसंद नहीं है, हत्ता सख्ती में हो तब भी झूठ नहीं बोलता, सच बोलता है, तो उसकी बेस है। हाँ उसकी बेस है, वो खुदा को मानता है, खुदा के हुक्म को मानता है, खुदा की जजा व सज़ा को मानता है, उस जजा व सज़ा के हुक्म के अंदर रहते हुए झूठ नहीं बोलता। और जो शख्स झूठ बोलता है वो क्या है फिर? तो हमें खुद ब खुद एक बात समझ में आती है कि इंसान जब भी कोई अमल अंजाम देता है, या अकीदे की मजबूती की वजह से है या अकीदे की कमजोरी की वजह से है, मेहनत यहाँ पर करनी होगी। अच्छा अगर आप मिसाल के तौर पर मैं और आप अपने तरबियती निज़ाम के अंदर, और कल इस पर भी बात हुई थी कि हमें बहुत ज़्यादा खदशा है इस बात का कि हमारी अगली नस्लें कहाँ जाएंगी, तो मैंने आपकी खिदमत में उस वक्त भी अर्ज़ किया था कि इस तरबियती इस खदशे को भी दूर करने के लिए कि हमारी अगली नस्लें कहाँ जाएंगी, हमें दीन की प्रोडक्टिविटी के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। दीन अपनी कल्चरल लेगेसी के तौर पर अगली नस्लों में ज़्यादा देर तक नहीं जाएगा। हाँ दीन प्रोडक्टिव हुआ तो ये 1000 साल भी आगे चलता चला जाएगा, कोई मुश्किल नहीं होगी। और कब इसकी प्रोडक्टिविटी साबित होगी? वो ये कि इसके अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें हों जो ज़िंदगियों को तब्दील कर दें पॉजिटिव सेंस में। तो उधर जब आते हैं तब हमारे सामने ये सवाल आता है कि भाई अगर कोई एक इंसान अच्छा काम करता है तो उसके अकीदे के अंदर एक असर होता है, बुरा काम करता है तो क्या होता है? अकीदे के अंदर असर होता है। तो अब मेरा एक सवाल है, अगर किसी की प्रैक्टिस को तब्दील करना हो तो प्रैक्टिस को तब्दील करने पे इसरार करूं या अकीदे को बेहतर करने पे इसरार करूं? तो ज़्यादा पायदार काम ये होगा कि आप अकीदे को चेक करें, और ज़्यादा पायदार काम ये होगा कि उस बेस को अगर मैंने और आपने सही कर लिया तो फिर ये समझ लीजिए कि प्रैक्टिस खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। अब मैं इसकी एक बहुत ही सादा सी और जिसको हम लोग कहते हैं अवामी मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अगले दिनों के अंदर जब हम रिवायात को इस नज़र से देखेंगे तो تو بہت ساری ایسی روایات ہمارے پاس آئیں گی جس میں سچائی پہ اصرار ہوگا, سچائی کے اوپر. معاشرے کے اندر سچائی کا ہونا ضروری ہے, اور وہ سچائی مختلف طریقوں سے ظاہر ہوتی ہے. جیسے مثلا امانت داری, امین ہونا, صادق ہونا اور امین ہونا دونوں بنیادی طور پر سچائی کی علامت کے طور پر آتی ہیں. تو میں اپنے ذہن میں سوچتا تھا کہ اگر ہم کسی معاشرے کو یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ صرف سچ بولے اور جھوٹ نہ بولے تو کیا کیا جائے, تو ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں کہ بھائی لوگ جو ہیں وہ سچ بولیں گے تو ان کو اتنا ثواب ہوگا اور اتنا کام ہو جائے گا اور اتنی جنت کے اندر محل بن جائیں گے اور نہریں بہنے لگیں گی. تو میں سوچتا تھا کہ نہیں, اگر ایک اور کام ہو جائے, ہم نہیں کر پائیں گے لیکن اگر ہو جائے کہ جو انسان جھوٹ بولے اس کے سر پہ آگ لگ جائے, اگر ایسا ہو کہ جیسے ہی کوئی جھوٹ بولے اس کے سر پہ آگ لگ جائے, تو میں آپ سے سوال کروں گا کہ پھر لوگ جھوٹ بولیں گے؟ میں تھوڑا سا باریکی میں جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ ایک دفعہ بول کے ٹیسٹ کریں گے کہ لگتی ہے یا نہیں لگتی ہے, میرا خیال ہے, کیونکہ اتنی آسانی سے نہیں مانتے لوگ. ایک دفعہ ٹیسٹ ضرور کرے گا, اس کے بعد جب اسے پتہ چل جائے گا کہ آگ لگ رہی ہے تو تھوڑے عرصے کے لیے جھوٹ نہیں بولے گا, اور دو تین سال کے بعد پھر دوبارہ ٹیسٹ کرے گا کہ ابھی بھی معاملہ ویسا ہی ہے یا چینج ہو گیا. اگر یہ دونوں اسٹیج اس نے گزار لیے, ایک دفعہ ٹیسٹ بھی کر لیا اور دوسری دفعہ کنفرم بھی ہو گیا, اب موسٹ پروبیبلی یہ شخص جھوٹ نہیں بولے گا. اچھا, تو کیا ہمیں اس بات کے یقین میں کوئی کمی ہے کہ جھوٹ سے آگ لگتی ہے؟ اصل کیس یہی ہے, اس عقیدے کی کمی ہے. تو اگر ہمارے عقیدے میں اسٹرینتھ ہو تو کیا پریکٹس چینج ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پھر پریکٹس میں چینج آئے گا. تو جتنا بھی میں اور آپ محنت کریں, اور میں مثلا آپ کی خدمت میں 8 دن اہل بیت کی روایات پڑھوں گا جس کے اندر ہم کیریکٹر کے اوپر بات کریں گے اور ان روایات سے کیریکٹر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, لیکن یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ اگر ہم عقیدے سے اس کا لنک نہ بنا سکے تو اثر نہیں ہوگا, بالکل اثر نہیں ہوگا. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں ایک اور دین کی تعلیم کے اوپر توجہ دینی پڑے گی, وہ میں تیزی سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی اللہ علیہ محمد. ہم دین کو سمجھنے کی خاطر دین کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں, 3 لیولز کے اندر. دین کا ایک لیول ہے جس کے اندر بنیادی ترین عقائد ہوتے ہیں, جس کو ہم 5 اصول دین میں تعبیر کر رہے ہوتے ہیں, توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت. یہ اصول دین ہے ہمارے. یہ جو اصول دین ہیں یہ کیا ہیں؟ اگر آپ ان اصول دین کو سمری کریں تو ایک جملہ بن سکتا ہے, کیا ہے اور کیا نہیں ہے. تو مثال کے طور پر آپ کہیں گے توحید, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کائنات کا ایک خالق ہے اور یہ خود سے خلق نہیں ہوئی ہے. آپ کہیں گے معاد یا قیامت, میں معاد کو پریفر کرتا ہوں ہمیشہ. آپ کہیں گے معاد یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا بھی ہے, صرف یہ دنیا نہیں ہے, اس کے بعد ایک اور دنیا بھی ہے. آپ اسی طریقے سے کہیں گے عدل, تو ہم کہیں گے خدا عادل ہے اور خدا ظالم نہیں ہے. تو یہ جتنے بھی عقائد ہوتے ہیں یہ ایک جملے کے اندر آ سکتے ہیں, کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اس کے بعد دوسرا لیول شروع ہوتا ہے, اس لیول کو ہم کہتے ہیں اخلاقیات. اخلاقیات میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس اخلاقیات کے لیول میں ویلیوز ہوتی ہیں جو ان عقائد سے ایکسٹریکٹ کی جاتی ہیں. ان عقائد سے ایکسٹریکٹ کر کے ہم کچھ ویلیوز حاصل کرتے ہیں, ان ویلیوز کو سمری کرتے ہیں ہم ایک جملے کے اندر, کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. یہ ہمارا ویلیوز ہیں. تو مثال کے طور پر چونکہ خدا ہے اور خود خدا صادق ہے, تو سچ بولنا اچھا ہے. اور چونکہ خدا ہے اور خدا کی تمام صفتیں اپنے کمال کے اوپر ہیں, وہ عادل ہے, تو عدل کرنا اچھا ہے اور ظلم کرنا برا ہے. تو پہلا لیول عقائد کا ہوتا ہے, جس کے اندر ہے کیا ہے اور کیا نہیں ہے. دوسرا لیول اخلاق کا ہوتا ہے, ویلیوز کا ہوتا ہے, کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. اور تیسرا لیول ایک آتا ہے جس کو ہم احکام کہتے ہیں. اس احکام میں ہم کیا کہتے ہیں, کیا کرو اور کیا نہ کرو. تو مثال کے طور پر ہم کہیں گے کہ بھائی خدا صفات, خدا کی صفات کمال پر ہیں, خدا صادق ہے. اس کے بعد اخلاق میں آ کر کہیں گے کہ سچ بولنا اچھا ہے, اور احکام کی سطح پہ کہیں گے کہ سچ بولو. صحیح ہے, خدا خالق ہے اور خالق کا شکر بجا لانا اچھا ہے, تو خدا کے لیے نماز پڑھو. اس طرح سے ہمارے ساتھ ایک مشکل ہے معاشرے میں. میں نے زیادہ تر یہ دیکھا ہے کہ ہم لوگوں کو احکام سناتے ہیں, اخلاق اور عقائد سے لنک نہیں جوڑ پاتے. یہ کرو اور یہ نہ کرو, یہ تو بہت زیادہ ہے, لیکن بہت کم کوئی بتا پائے گا کہ یہ جو کرو یہ کس اخلاق کی بنیاد پہ کرو, اور اس اخلاق کا عقیدے سے ہمارا تعلق کیا بنے گا. یہ لنک مسنگ ہے. تو ہم اپنے معاشرے کے اندر احکام بہت سن رہے ہیں, یہ کرو اور یہ نہ کرو, لیکن ان احکام کے پیچھے جو اخلاق ہونا چاہیے اور وہ اخلاق جس کے پیچھے عقیدہ ہونا چاہیے, اس لنک کو ہم کم دیکھ پا رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے کیا ہے, اس کی وجہ سے ایک بہت عجیب فینومینا ہے, میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اور شاید آپ سب نے نوٹ کیا ہوا ہوگا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. پتہ نہیں کتنے خاندانوں میں, دیندار خاندانوں کی بات کر رہا ہوں, تقریباً روزانہ کی چک چک یہ ہے کہ بچے نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی. تو نہیں معلوم کتنے خاندانوں کے اندر یہی ہے. اور ظاہر ہے کہ میں نے قید لگا دی دیندار خاندانوں میں, ورنہ دوسری طرف اتفاق ہے کہ نہیں پڑھنی ہے. جھگڑا وہاں پر ہے جہاں خاندان دیندار ہے. وہاں پر مثال کے طور پر ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ پڑھنا ہے, اور ایک پارٹی نہیں کہہ رہی کہ نہیں پڑھنا ہے لیکن ٹالنے کے موڈ میں ہے, اور دونوں طرف سے یہ مقابلہ چل رہا ہے کہ کون جیتے گا. یہ مقابلہ کیوں ہے؟ آپ خود کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ کسی نے آپ کو مسلسل کہہ کے قائل کیا ہے کہ پڑھنا ہے؟ نہیں, حتیٰ جو کہنے والے تھے وہ بھی اب نہیں ہیں. تو اب کیوں پڑھنا ہے؟ کہنے کا معاملہ نہیں ہے, کنونس ہونے کا معاملہ ہے. کنونس ہوں گے تو پڑھیں گے, نہیں کنونس ہوں گے نہیں پڑھیں گے. اور اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی بہت سادہ, پتہ نہیں کتنی ہماری جنریشنز ویسٹ میں ایسی ہیں جو جیسے ہی اسٹرینتھ کے اسٹیج پر آتے ہیں ان تمام تعلقات سے باہر چلے جاتے ہیں, جو 15-17 سال تک ان کے والدین نے ایجاد کرنے کی کوشش کی تھی. تو پوائنٹ یہاں پر ہے, کیا ہم کنونس کر سکیں؟ اور جو کنونس کرنے کی جگہ ہے وہ کہاں پر ہے؟ وہ یہ کہ یہ جو اعمال میں اور آپ کہہ رہے ہیں یہ کرو یہ نہ کرو, اس کو ہم کتنا ویلیوز سے اور ویلیوز کو کتنا عقیدے سے جوڑ سکے تھے. اگر یہ تینوں لنکس بن گئے ہیں تو پھر اس شخص نے خود بخود کرنا ہے, اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ یہ لنکس نہیں بنے یا عقیدے میں اس نے کوئی چیز قبول نہیں کیے, تو پھر میں اور آپ جب تک کہیں گے تو شاید کام ہو جائے گا, اور جیسے یہ طاقت ختم ہوگی پھر معاملہ ختم ہو جائے گا. تو یہ دو پوائنٹس ہیں جو انتہائی امپورٹنٹ ہیں, کہ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ کسی کی پریکٹس میں کوئی چینج لے کر آئیں, اور وہ ہم خود بھی ہو سکتے ہیں. کتنی ایسی آرزوئیں ہیں ہمارے ذہنوں میں, دینداروں کی بات کر رہا ہوں, کہ دین کے نام پہ ہم یہ کریں اور دین کے نام پہ اور یہ کریں, اور وہ بہت ساری خواہشات ہم سالوں سے لیے بیٹھے ہیں کہ کاش ہم یہ کر سکیں, ہم خود نہیں کر پا رہے. تو اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ بھائی ہم خود کیوں نہیں کر پا رہے. مثلا کیا کوئی ایسا ہے دیندار جس کو نہ پتا ہو مثلا نماز شب ایک اچھی چیز ہوتی ہے؟ پتا ہے, خواہش ہے کہ پڑھ لیا کریں, بہت سو کی خواہش ہے تو کیا سب پڑھ رہے ہیں کیا؟ نہیں نہیں معلوم کتنے لوگ ہیں جن کی خواہش ہے کہ کاش موقع ملے ہم قرآن کریم کے اوپر تھوڑا محنت کر لیں، تو کیا کر پا رہے ہیں؟ نہیں. تو ہمیں خود بھی اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ اولاد کا تو معاملہ بعد میں آئے گا، ہمارا اپنا کیا ہوگا؟ اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا جو مسنگ لنک ہے وہ وہیں پر ہے، کہ آپ عقیدے سے شروع کریں اور اس عقیدے کی بنیاد پہ چلنا شروع کریں، اور یہ وہ پائیدار ترین حرکت ہوگی جس کے نتیجے میں ہم اچھے اخلاق اور اچھے احکام تک پہنچ سکیں گے. اب میں آپ کی خدمت میں روایت عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد محمد. ایک بار پھر محمد محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقت کے امام کے نام ادائے احترام کے لیے اور ان کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے اور انشاءاللہ مرحوم کے درجات کی مزید بلندی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد آل محمد. اچھا، آپ روایت میں آپ پڑھنے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، وہ یہ کہ دو طرح سے ہم لوگ دینی تعلیمات کو سنتے ہیں، ایک تو یہ کہ ہم ثواب کے لیے سنتے ہیں، چوتھی انٹینشن وہ میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا اس لیے میں نے چھوڑ دیے. ہم میں سے بعض کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ دینی کام کو صرف ثواب کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، کسی چینج کے لیے نہیں کر رہے ہوتے. تو تقریباً طے شدہ سی بات ہے، ہمارے ایک صاحب بیٹھے نوٹ کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن طے شدہ سی بات آج کل یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے یہ سوچنا بند کر دیا ہے کہ ہم نے مجلسوں سے کچھ سیکھنا ہے، یہ تقریباً طے ہو گیا. اور وہ اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ کو وہ جو پہلے زمانے میں ہم کہتے تھے بندرت کوئی ملے گا کہ جو کوئی نوٹ بھی کرنا چاہتا ہو، یعنی لوگوں نے سوچنا بند کر دیا ہے کہ ہمیں یہاں سے کوئی ایسی چیز ملے گی جس کو نوٹ بھی کرنا ہوگا. البتہ اس میں ایک کوئی سیف سائڈ پہ رکھنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ سوچ رہا ہے کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں ریکارڈنگ دیکھ لوں گا، جو وہ انشاءاللہ کبھی نہیں دیکھے گا، یہ بھی پتہ ہے ہم لوگوں، لیکن ہم خیر بہلا سکتے ہیں اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں. تو آپ کوشش یہ کیجئے کہ آپ جب بھی دین کے کسی کام میں بیٹھیں، شرکت کریں، اپنی کیپیسٹی کو بلڈ کرنے کے لیے بیٹھیں، اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے بیٹھیں، صرف ثواب کے لیے نہ بیٹھیں. ثواب کے لیے بیٹھنا ایک لحاظ سے اچھا ہے لیکن بہت خطرناک بھی ہے. بہت سارے لوگ بہت سارے ثوابوں کے لیے بہت ساری جگہوں پہ جاتے رہے لیکن پھر بعد میں غائب ہو گئے، وہ نہیں بچا سکے اپنے آپ کو. تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، صرف ثواب کے لیے کرنا شاید ایک حد تک صحیح ہے، لیکن اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ ہے اپنے آپ کو بہتر بنانا، جس کو ہم لوگ تہذیب نفس کہتے ہیں، اپنے نفس کے اوپر محنت کرنا. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، اس کے اوپر میں بہت زیادہ اصرار نہیں کروں گا. تو جب ہم ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہیں جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض ہوئی ان دو پوائنٹس کو، تو ہمیں امام کا یہ قول کسی حد تک سمجھ میں آنے لگتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد. اصول کافی میں یہ روایت ہے اور یہ روایت ہمارے چوتھے امام سے منسوب ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. کل روایات کو پڑھنے کے سلسلے میں کس طرح کا انداز ہونا چاہیے، روایت کو کیسے دیکھنا چاہیے، اس کے بارے میں ایک دو نکات عرض ہوئے تھے، میں اب تکرار نہیں کروں گا اور روایت فوراً پڑھنے کی کوشش کروں گا. اور فرمایا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ان الدنيا قد ارتحلت مدبرة وان الاخرة قد ارتحلت مقبلة. فرمایا दुनिया भी सफर पर है पीछे की समत, आखरत भी सफर पर है आगे की समत। ये जो दुनिया है ये अब आगे नहीं जाएगी, ये पीछे जाएगी। जो दुनिया में आया और एक दफा उसने एग्जिट लिया, अब उसने दोबारा दुनिया में वापस नहीं आना। और जो दुनिया से निकलेगा वो कतअन दुनिया में तो नहीं आएगा, तो उसने आगे आखरत में जाना है। सही। तो रियलिटी और एग्जिस्टेंस के ये दो सेगमेंट हैं, एक दुनिया है और एक आखरत। इंसाफ से बताइएगा, क्या वाकयन इन दो रियलिटीज पे हमें यकीन है? मेन क्वेश्चन यहां पर है। और ये वो बुनियादी तरीन मामला है जिसके ऊपर ये सारी दुनिया इस वक्त घूम सकती है। जो मुझे एक बात समझ में आई है, एक पॉइंट आपकी खिदमत में और ऐड करूंगा, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाह। देखिए वैसे तो बुनियादी तौर पर अगर कोई शख्स किसी की वफात के बाद जिक्र भी कर रहा है किसी का, तो इसका मतलब है वो आखरत का कायल है, वरना जिक्र का कोई फायदा नहीं है। हकीकत यह है कि अगर कोई दुनिया से जा चुका और उसके जाने के बाद उसका कोई जिक्र करे सिवाय ये कि आखरत को मानता हो, इसकी कोई लॉजिकल रीजन नहीं बनेगी। तो वैसे तो इस तरह से है, लेकिन अगर इंसाफ से एक और तरह से देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं आखरत आखरत, आया वाकन मानते हैं, वाकन प्रैक्टिस में है? और जो मैं नुक्ता में जहन में आ रहा है, मैं जसारतन अर्ज कर रहा हूं, वो ये है कि मुझे यूं लगा कि अब बुनियादी तरीन तकसीम, शायद बुनियादी तरीन तकसीम कम अज कम इस दौर के अंदर, और मेरा ख्याल है पहले भी, ये नहीं रहेगी कि किस दीन के मानने वाले, ये रहेगी कि आखरत के मानने वाले हैं या नहीं। कम अज कम कैरेक्टर के अंदर जो इम्पैक्ट है वो इस बात का है। एक तो सादा सी मिसाल दूंगा, एक बार फिर दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद हम्मद। मैं बहुत माजरत चाहता हूं, इससे पहले कि मैं तकरीर शुरू करता, जो लोग पहली दफा हमें सुन रहे होते हैं उनकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कुछ पॉइंट्स बोलता था। आज यहां पर ऐसे लोग बहुत ज्यादा थे जिन्होंने पहली दफा सुना होगा, और उन बिचारों के सामने मैंने वो पॉइंट्स नहीं कहे, तो वो उस कन्फ्यूजन में रहे होंगे। लेकिन अब बहुत देर हो गई, अब तो एंड पर आ ही गया है, तो अगर इस कन्फ्यूजन पे एंड हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है। अब तो बस अब पॉइंट ये था कि क्या आपने ऐसे मुसलमान देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे मुसलमान देखे होंगे जिनको देखकर हमें और आपको फख्र हुआ होगा कि ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मुसलमान। लेकिन क्या आपने कुछ ऐसे मुसलमान देखे होंगे जिनको देखकर आपने सोचा होगा कि काश ना ही होता तो बेहतर था? देखा होगा आपने या नहीं देखा होगा? अच्छा, क्या आपने ऐसे कुछ गैर मुसलमान देखे होंगे? मैं गैर मुसलमान को काफिर नहीं कहता हूं, काफिर एक और चीज होती है जो शायद मुसलमान भी हो सकता है। कुछ आपने गैर मुसलमान ऐसे देखे होंगे जिनको देखकर आपने सोचा होगा कि बेहतर है कि दूरी रहे, लेकिन कुछ ऐसे भी देखे होंगे जिनको देखकर आपने सोचा होगा कि काश ये मुसलमान होता तो बेहतर था। ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है? सही है, मेरे ख्याल में आपने तो तजुर्बा कुछ ज्यादा ही कर लिया होगा। हाँ, मैं एक बात तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे लग रहा है कि मामला ये नहीं है कि कौन किस दीन का नाम ले रहा है, मामला शायद ये रह गया है कि आखरत को मानता है या नहीं मानता है, मुझे ये लग रहा है। तो बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो नाम के मुसलमान हैं, असल में आखरत नहीं मानते, और बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं जो नाम के मुसलमान नहीं है लेकिन मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा आखरत मानते हैं। और एक और मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, वक्त भी कम है, रिवायत मुझे भी पढ़नी है, एक रिवायत का कुछ ही हिस्सा पढ़ा है अभी। एक बार फिर दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद बहुत पहले जब मैं कॉलेज में नहीं, सेकेंडरी स्कूल के एंड में था, तो एक जगह ट्यूशन पढ़ने जाता था। वहाँ पे एक साहब थे जिनके बारे में बाद में पता चला कि वो खुदा को नहीं मानते थे। उस जमाने में कम्युनिज्म सोशलिज्म एक फैशन था, तो जो थोड़ा सा फैशनेबल होता था वो कम्युनिस्ट हो जाया करता था। और बहुत सारे कम्युनिस्ट को यही नहीं पता होता था कि कम्युनिज्म क्या होता है, लेकिन फैशन था, फैशन में तो लोग यही करते हैं। लेकिन वो साहब हमें लगता है कि शायद वो फैशन में नहीं थे। तो एक दिन पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने कहा कि तुम मुसलमान लोग क़यामत को मानते हो? तो पहले तो हमें शौक हुआ कि ये तुम कौन है, ये कौन है फिर। खैर उस वक्त शायद इतना गौर नहीं किया होगा। तो उन्होंने कहा कि तुम मुसलमान लोग मानते हो? हम मानते हैं। कहा तो फिर एक सवाल का जवाब दो। हम कराची में रहते थे, अभी भी रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अगर कराची से इस्लामाबाद जाना हो, जो तकरीबन 1500 किलोमीटर ज़मीनी फासला है, तो अगर कराची से इस्लामाबाद जाना हो और दो ऑप्शंस हों, एक ये है कि तुम बाय एयर जाओ तो 2 घंटे में पहुंच जाओगे मज़े में, और सफ़र भी कम है और मज़ेदार सफ़र है, पुरसकून सफ़र है। दूसरा रास्ता ये है कि बाय रोड जाओ, और बाय रोड जाओ वो भी बस में। और उस ज़माने में 2 किस्म की बसें होती थी, एक एसी वाली और एक नॉन एसी। तो कहा नॉन एसी बस में जाना पड़ेगा, और गर्मी भी होगी और धूल भी मिट्टी भी और ये सारी बातें, तो तुम किस में जाना पसंद करोगे? जाहिर है बाहर जाएंगे, तो बाहर जाएंगे, और जो बाय रोड है उसमें कोई नहीं जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ, इसमें एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, और वो ये है कि जो बाय एयर जाएगा, पहले अच्छे वाले को बोल देता हूँ, जो बाय रोड जाएगा उसको इस्लामाबाद में 2 साल 5-स्टार होटल में ठहराया जाएगा। जो बाय रोड जाएगा उसे इस्लामाबाद 2 साल 5-स्टार होटल में मुफ्त में ठहराया जाएगा। अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। और जो बाय एयर जाएगा उसको 2 साल राजा बाजार के फुटपाथ पे रहना होगा। अब किस पे जाओगे? अब बाय बस। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम मुसलमान कयामत को मानते हो तो गुनाह क्यों करते हो, जबकि तुम्हें मालूम है कि गुनाह की लज्जत चंद साल से ज्यादा नहीं होगी, और तुम लोग ये कहते हो कि कयामत खालिदीना फिहा है, तो गुनाह क्यों करते हो? इसका मतलब है तुम लोग कयामत को नहीं मानते हो। क्या ख्याल है आपका? दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج فما إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، دنیا بھی سفر کر رہی ہے پیچھے کی سمت، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، اور آخرت بھی سفر کر رہی ہے آگے کی سمت، اس کے لیے آگے کی طرف جانا ہے۔ ولكل واحدة منهما بنون، اور ان دونوں کے بیٹے ہیں، ان دونوں کی اولادیں ہیں، دنیا اس کی بھی اولاد ہے اور آخرت اس کی بھی اولاد ہے۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، تو تم لوگ آخرت کی اولاد بننا۔ امام نے انسانیت کو 2 گروہ میں تقسیم کیا ہے۔ فرمایا ایک دنیا ہے جو بہرحال ختم ہو جائے گی، اور نہ یہ واپس آئے گی، اس نے ختم بھی ہونا ہے اور دوبارہ آنا بھی نہیں ہے، اور ایک آخرت ہے جس نے یقیناً آنا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا جو انسان ہیں یہ 2 قسم کے ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں میں کیوں عرض کر رہا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے تقسیم یہ زیادہ ویلڈ تقسیم بن گئی ہے۔ فرمایا انسان 2 قسم کے ہیں، یا وہ دنیا کی اولاد ہیں یا وہ آخرت کی اولاد ہیں، یا وہ دنیا کے بیٹے ہیں یا وہ آخرت کے بیٹے ہیں۔ اچھا یہاں پہ اولاد اور بیٹے کے لفظ کیوں استعمال کیا جا رہا ہے؟ ظاہر ہے نسبت کی خاطر، اولاد کی نسبت شدید ترین نسبت ہوتی ہے۔ تو کچھ لوگ وہ ہیں جن کی ساری زندگی اور ہم و غم دنیا ہے، یہ دنیا کے بیٹے ہیں، ان کا سلیکشن، ان کا الیکشن، ان کا چوائس سب کا سب دنیا کے لیے، یہ دنیا کے بیٹے ہیں۔ اور کچھ وہ ہیں جن کا سب آخرت کے لیے، وہ آخرت کی اولاد ہیں، وہ آخرت کے بیٹے ہیں۔ اور امام کیا ریکمینڈ کر رہے ہیں؟ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، تو تم آخرت کی اولاد بننا۔ اب میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ کیسے سمجھوں کہ میں دنیا کی اولاد میں سے ہوں یا آخرت میں سے؟ امام کی ریکمنڈیشن پہ مجھے عمل کرنا ہے، مجھے امام کی کہے پہ عمل کرنا ہے۔ امام نے کہا تم دنیا کے بیٹے نہیں بننا بلکہ آخرت کے بیٹے بننا۔ اچھا یہ میں کیسے جج کروں کہ میں دنیا کا بیٹا ہوں یا آخرت کا بیٹا؟ تو دیکھیے بہت سادہ سی ایک بات ہے، آپ جب بھی کوئی فیصلہ کرنا چاہیں یا پچھلے فیصلے حتیٰ، دیکھیے گا فیصلوں کی بیس کیا تھی، دنیا تھی یا آخرت تھی؟ اگر فیصلوں کی بنیاد، سابقہ کو چھوڑ بھی دوں آگے والوں کی، دنیا تھی، اس کا مطلب ہے میں لفظ میں کچھ بھی کہوں فرزند میں آخرت میں دنیا کا ہی ہوا پھر۔ اور اگر میرے فیصلوں کی بنیاد آخرت تھی، اس کا مطلب ہے الحمدللہ رب العالمین، میں آخرت کا بیٹا بن گیا، میں نے امام کے قول پر عمل کر لیا۔ میں ایک روایت عرض کر چکا ہوں، ایک روایت اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ یہ جو روایت ہے یہ مولا امیر المومنین سے منسوب ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، تو میں اس روایت کا صرف کچھ حصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ فرمایا الناس فی الدنیا عاملان، اس دنیا میں جو لوگ ہیں وہ دو طرح کے ہیں، دو طرح کے عمل کرنے والے ہیں۔ فرمایا عاملون عاملا فی الدنیا للدنیا قد شغلت ہو دنیا ہو عن آخرت یخشى على من يخلفه الفقر ويأمنه على نفسه۔ میں صرف کیٹیگری کو بیان کر دوں اور کل ڈیٹیل عرض کر دوں گا۔ الناس فی الدنیا عاملان، دنیا میں جو لوگ ہیں وہ دو طرح کے عمل کرنے والے ہیں۔ عاملون عملا فی الدنیا للدنیا، ایک وہ عمل کرنے والا ہے جو دنیا میں عمل کرتا ہے دنیا کے لیے، اور دوسرا فرمایا عاملون عملا فی الدنیا لما بعدها، اور دوسرا وہ ہے جو دنیا میں عمل کرتا ہے لیکن ما بعد دنیا کے لیے عمل کرتا ہے۔ عمل کرنے والے دو ہیں، ایک دنیا میں عمل کرتا ہے لیکن دنیا کے لیے نہیں کرتا، دنیا کے بعد کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ ایک دنیا میں عمل کرتا ہے لیکن دنیا ہی کے لیے کرتا ہے۔ یہ دو کیٹیگریز ہو گئیں، وہی جو مولا چوہدری سرکار نے فرمایا تھا کہ دو سفر ہیں جو جاری ہیں، اس کے بھی اولاد ہے اس کی بھی اولاد ہے۔ تو امام نے اپنے اس قول کے اندر اس کو اور تفصیل سے بیان کیا۔ پھر جو دنیا کے لیے عمل کرتے ہیں ان کی تفصیلات کو بیان کیا، اور جو آخرت کے لیے عمل کرتے ہیں اس کو بھی تفصیل سے بیان کیا کہ جو دنیا میں عمل کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں اور جو آخرت میں عمل کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں۔ اور اس میں جو بہت زیادہ غور طلب بات ہے وہ یہ کہ امام نے ان لوگوں کے لیے جو دنیا کے بعد کے لیے عمل کرتے ہیں یہ نہیں کہا کہ یہ دنیا میں عمل نہیں کرتے، حتیٰ جو آخرت کے لیے عمل کرتے ہیں وہ عمل کہاں کرتے ہیں؟ اسی دنیا میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا اگر آخرت کے لیے عمل کرنا ہے تو کیا غاروں میں جانا ہے، جنگلوں میں جانا ہے؟ نہیں، اسی دنیا میں رہنا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے عمل کرنا ہے۔ تو مثال کے طور پر اب ہم کیٹیگریز کو سمجھ سکتے ہیں، تو مثال کے طور پر ہم اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں، ایک وہ شخص ہے جو دنیا میں زندہ ہے دنیا کے لیے، اور ایک وہ شخص ہے جو دنیا میں زندہ ہے آخرت کے لیے۔ اچھا پھر میرا سوال دوبارہ آئے گا، اور میں جب کبھی بھی کوئی اسلام کی تعلیمات سے سمجھنے کی کوشش کروں گا یہ سوال ہمیشہ اپنے آپ سے کرتا رہوں گا، میں کس کیٹیگری میں ہوں؟ اور آپ میں سے جو جتنے بھی افراد یہاں پہ تشریف فرما ہیں، اور معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے کل ان میں سے بہت سارے لوگ نہیں آئیں گے، تو ان کی خاطر میں عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ آپ صرف ایک سوال لے کے ضرور جائیے گا۔ ہم لوگ اگر ایک گھنٹہ بولتے ہیں تو یہاں سے نکلنے کی 20 منٹ بعد جو کچھ آپ کے دماغ میں رہتا ہے وہ 20% سے کم ہے۔ یہ اسٹیٹسٹک سے ثابت ہے کہ ہم ایک گھنٹہ بولیں گے، آپ یہاں سے باہر جائیں گے، کتنے پرسنٹ آپ کے دماغ میں رہے گا؟ less than 20%۔ اچھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے سنا بھی ہو۔ تو صرف ایک سوال لے کے آپ چلے جائیے گا، اور وہ کیا ہے؟ آپ دنیا کی اولاد ہیں یا آخرت کی؟ بس اس کو ڈھونڈیے گا. آپ میں سے کچھ لوگ آئیں گے تو وہ 7-8 دن جب آئیں گے تو میں اس معاملے کو اہل بیت کے اقوال کی روشنی میں تفصیل سے عرض کروں گا, اور جو تشریف نہیں لائیں گے ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک سوال لے کے ضرور چلے جائیے, اور وہ کیا ہے؟ وہ اب آپ خود ڈھونڈیے گا کہ آپ اہل دنیا ہیں یا آپ اہل آخرت ہیں. اگر اہل آخرت ہیں تو عربی میں لفظ استعمال کہتے ہیں توبہ لکم, تمہارے لیے خوشبختی ہے, تمہارے لیے سعادت ہے. اگر اہل دنیا ہیں تو پھر میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا کہ ہوشیاری کا وقت ہے. کیوں؟ آپ کا فکری نظام اہل آخرت کا نہیں ہے, آپ کا فکری نظام اہل دنیا کا نہیں, اہل آخرت کا ہے. اور اگر خدا نہ کرے آپ اہل دنیا ہوئے, آپ اپنے فکری نظام سے خود ہی لڑ رہے ہیں پھر. تو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھتے رہیے, ہم اہل دنیا ہیں یا اہل آخرت ہیں؟ اور اسٹینڈرڈ کیا رہے گا؟ اسٹینڈرڈ بہت سادہ سے یہ رہے گا کہ جو فیصلے آپ کریں گے وہ دنیا کے لیے کریں گے یا آخرت کے لیے کریں گے. اگر آخرت کے لیے فیصلے کریں گے آپ اہل آخرت ہیں. اور ایک اور بس مشکل ہے, وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور آپ کی زحمت تمام کروں, وہ یہ کہ انسان بہت ساری جگہوں پر دوسروں کو بہت کامیاب دھوکے دیتا ہے, لیکن بعض اوقات سب سے کامیاب دھوکا اپنے آپ کو دیتا ہے. بعض اوقات سب سے کامیاب دھوکا اپنے آپ کو دیتا ہے. تو اس معاملے میں کہاں دھوکا دے گا؟ کنونس کرتا رہے کہ میرے کام تو اہل دنیا والے ہیں لیکن انشاءاللہ میں اہل آخرت ہوں, یہ نہ کیجیے گا. کیوں؟ یہ جس موت کے نام پر ہم ایصال ثواب کی مجلس کرتے ہیں, یہ ہمیں ایک حقیقت بتا رہی ہوتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہاں سیکنڈ چانس نہیں ہے, صرف ایک چانس ہے. یہ اسی پہ طے ہونا ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے. اب کوئی سیکنڈ چانس نہیں آتا, یہی ہے. اور یہ مرنے سے کچھ پہلے میرے اور آپ کے لیے کلیئر کر دیتا ہے کہ تم نے اب تک جو کیا وہ کیا کیا تھا تھوڑی سی دیر پہلے. بہرحال اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے, اور صرف اتنا ذہن میں رکھیے کہ میں نے اور آپ نے اہل آخرت بننا. یہ جو اہل آخرت ہوتے ہیں ان کی اپنی کوالٹیز ہوتی ہیں. اہل آخرت کی ایک بہت بڑی کوالٹی ہے جو آپ 9 دن میں 8 دن میں 6 دن میں جتنا میں عرض کروں گا وہ تھوڑا عرض کروں گا. اہل آخرت کی ایک بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے, اہل آخرت اپنے گھر جانے سے نہیں ڈرتے, اہل دنیا آخرت میں جانے سے ڈرتے ہیں. اہل آخرت آخرت کو اپنا گھر سمجھتے ہیں, لہذا وہاں جانے سے کبھی خوف نہیں کھاتے. اہل دنیا اپنا گھر چھوڑنے سے ڈرتے ہیں. تو آپ اپنے دل کو کم سے کم اس بات کے اوپر دیکھ کر ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ موت کا ذکر آپ کو پریشان تو نہیں کرتا. جو میں لوگوں سے سنتا رہتا ہوں, کہیں پہ میں نے ایک دفعہ موت کا تذکرہ زیادہ کیا مجلس میں, تو ایک صاحب نے جن کی عمر تھوڑی سی زیادہ تھی, بہت تھوڑی سی زیادہ تھی, آ کر کہنے لگے کہ مولانا موت کا ذکر اتنا مت کیا کریں, طبیعت میں اختلاج ہونے لگتا ہے. تو بھائی دنیا سے اتنے تعلقات کیوں بنائے تھے؟ دنیا سے تعلقات تھوڑے کم رکھ لیتے تو طبیعت میں اختلاج نہیں ہوتا, بلکہ طبیعت میں سرور آتا. پھر اگر میں ٹریولنگ پر ہوں اور انشاءاللہ میرے پروگرام کے مطابق مجھے 30 نومبر کو اپنے گھر پہنچنا ہے, تو 30 نومبر سے ڈروں؟ کیوں ڈروں؟ میں تو منتظر ہوں کہ مجھے اپنے گھر جانا ہے. تو اگر ہم اہل آخرت ہیں تو موت سے کیوں ڈریں؟ موت سے کیوں ڈریں؟ بلکہ موت کو تو چاہیں گے کہ بھائی اپنا گھر ہے بالآخر, جانا تو وہیں, اور وہیں پہ سکون بھی ہے. وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ, آخرت کی زندگی ہی اصلی زندگی ہے, باقی تو سب کھیل کود ہے, اس میں ہے کیا؟ اور یہ وہ چیز ہے جس نے اہل بیت کے انصار آوان ان کے ساتھ چلنے والوں کو ڈسٹنگوش کر دیا پوری دنیا سے. نہ کہ موت سے نہیں ڈرتے، موت کے عشق میں مبتلا ہے، موت کے عشق میں مبتلا. اور جیسا کہ ابھی محترم شاعر نے فرمایا تھا، یہ مرے جا رہے ہیں کہ موت کیوں نہیں آ رہی، یہ مرے جا رہے ہیں کہ موت کیوں نہیں آتی. اور یہ وہ جذبہ ہے جو ہمیں کربلا کے اندر نظر آتا ہے، مرے جاتے ہیں کہ ہم پہلے کیوں نہ جائیں، لڑتے ہیں اس بات کے اوپر ہمیں پہلے جانا. سید الشہداء کے لشکر نے ظہر سے پہلے ایک حملہ کیا تھا، جب دشمن کی صفارائی ہوئی اور اس زمانے کی فوجی ترتیب کے اندر ایک سیدھے ہاتھ کا حصہ ہوتا تھا جس کو میمنہ کہتے تھے، ایک الٹے ہاتھ کا حصہ ہوتا تھا جس کو میسرہ کہتے تھے، اور ایک وسط میں حصہ ہوتا تھا سینٹر میں جس کو قلب کہتے تھے. تو میمنہ، میسرہ اور قلب، اور ان نے تینوں کی فارمیشنز بنا کے حملہ کیا. البتہ 72 کا گروہ فارمیشن کیوں بنا رہا تھا، یہ خود بھی ایک سوچنے والی بات ہے، اس میں خود بھی ایک پیغام ہے اہل بیت کی طرف سے کہ 72 کی تعداد میں ہزاروں کے لشکر کے سامنے فارمیشن کی ضرورت تھی یا نہیں تھی، پھر بھی فارمیشن کی تھی. فارمیشن کرنے کے بعد انہوں نے حملہ کیا، زور سے پہلے یہ حملہ ہوا تھا. پہلے حملے کے اندر 40 کے قریب اصحاب شہید ہوئے تھے، 40 کے قریب اصحاب شہید ہوئے تھے. اور جب یہ حملہ ختم ہوا اور اہل بیت کے چاہنے والے دوبارہ سید الشہداء کے سامنے کھڑے ہوئے، تو بہت سارے لوگ شہید ہو چکے تھے اور جو زندہ باقی تھے ان میں بھی بہت سارے لوگ زخمی تھے. لیکن وہ دوبارہ اپنی فارمیشن کو تشکیل دیتے ہیں، تو جو میمنہ والے تھے وہ میمنہ میں، جو میسرہ والے تھے وہ میسرہ میں، جو قلب والے تھے وہ قلب میں آ کر کھڑے ہو گئے. اور انہوں نے ارادہ دکھایا کہ ہم ایک حملہ دوبارہ کریں گے. سید الشہداء نے دیکھا کہ اگر ایک حملہ دوبارہ ہو گیا تو جنگ ختم ہو گئی، یہ سب شہید ہو جائیں گے. سید الشہداء نے رکنے کا حکم دیا اور یہاں سے جنگ کی اسٹریٹجی کو چینج کر دیا اور کہا کہ اب ہم لشکر پہ لشکر حملہ نہیں کریں گے، بلکہ ہمارا ایک آدمی پورے لشکر پہ حملہ کرے گا. امتحان بڑھ گیا، اب اکیلے اکیلے جانا ہوگا. اس میں بھی بڑی ایک ترکیب ہے کہ امام نے یہ کیوں کیا تھا. تو امام نے اس کے بعد جب یہ کرنا تھا، جب امام نے دیکھا کہ یہ لشکر پھر تیار کر رہا ہے حملہ کرنے کے لیے، تو امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا کہ اے اہل کرامت لوگوں، موت میں اتنی جلدی مت کرو، موت پہ اتنی بیتابی مت دکھاؤ. ہم دنیا میں لوگوں سے کہتے ہیں موت کے اوپر صبر کرو، اور امام کو یہ کہنا پڑا کہ موت کے لیے اتنی بیتابی مت دکھاؤ، تھوڑا سا رک جاؤ، تھوڑا سا رک جاؤ اور آہستہ آہستہ کر کے جان دے دینا. یہ سید الشہداء کا لشکر ہے، یہ سب بیتاب ہیں، اور ان کی بیتابی کا کیا سبب ہے؟ ان کی بیتابی کا شاید ایک سبب وہ شب عاشور کا معرکہ ہے جو سید الشہداء نے کر کے دکھایا، کہ جب سید الشہداء نے چراغ بجھایا اور کوئی نہیں گیا، تو جیسے ہمارے ہاں بیان کرتے ہیں سید الشہداء نے ہر ایک کو بتایا کہ تم کہاں گرو گے. تو عزیزان محترم، میرا خیال ہے کہ صرف یہ بتانے پر کہ کہاں گرو گے، اس سے موت کی بیتابی نہیں آتی. موت کی بیتابی یہ دکھانے پہ آتی ہے کہ گرنے کے بعد جاؤ گے کہاں. امام نے صرف یہ نہیں بتایا تھا کہ کہاں گرو گے، بلکہ امام نے یہ بھی بتایا تھا کہ گرنے کے بعد کہاں جاؤ گے، اور اس کی وجہ سے بیتابی اتنی بڑھ گئی تھی. اور یہ بیتابی کتنی تھی؟ ان میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے شاید اس شب کی وجہ سے ایک خاص اضافی بصیرت پائی تھی، لیکن کچھ ایسے تھے جو اس بصیرت کے اوپر بہت پہلے سے موجود تھے. ایسو مجھے نہیں معلوم کیوں دل چاہتا ہے کہ میں سید الشہداء کے جوان فرزند حضرت علی اکبر کے چند مسائل پڑھوں. ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کچھ زمین پر گرنے اور کہاں جانے کے منظر کو دیکھ کر موت کے لیے بیتاب ہوئے، لیکن کچھ ایسے تھے جو شروع سے ہی موت کے لیے بیتاب تھے، اور ان میں شاید سر فہرست حضرت علی اکبر تھے. اور کیا گواہی ہے اس کی؟ اس کی گواہی وہ جملہ ہے جب سید الشہداء نے اپنے فرزند سے پوچھا کہ موت تمہارے لیے کیسی ہے، موت تمہارے لیے کیسی. فرمایا اعلیٰ، موت مجھے پرواہ نہیں، کہ اگر ہم حق پر ہیں تو موت مجھ پر آئے یا میں موت کے اوپر آ جاؤں. موت کے لیے بیتابی حضرت علی اکبر کی رگوں کے اندر ہے. ایسو صرف چند جملے مصائب کی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. شاید واقعی کربلا کو مطالعہ کرنے والے ہمارے جیسے طالب علموں کے لیے بہت اچھا موقع ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ کن جگہوں کے اوپر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جذبات کس قسم کے جذبات تھے. تو بس اگر آپ کو یہ موقع دیکھنا ہے تو اس منظر کو دیکھیے جب حضرت علی اکبر خیموں میں الوداع کرنے آئے ہیں. چند روایات ہمارے پاس موجود ہیں. ایک راوی کہتا ہے کہ ہم نے خیموں میں کسی کے الوداع پر اتنا ماتم نہیں سنا جتنا علی اکبر کے ماں. سید الشہداء کے فرزند خیمے میں تشریف لے گئے اور الوداع کیا. ہمارے پاس مشہور روایت موجود ہے, علماء بیان کرتے ہیں اور ہم اور آپ پڑھا کرتے ہیں کہ جب تشریف لانے لگے تو خیمے کا پردہ 7 دفعہ اٹھا اور 7 دفعہ گرا. اور صرف جوانوں کی خاطر عرض کر رہا ہوں کہ بیٹا اس 7 دفعہ اٹھنے اور گرنے کا مطلب یہ تھا کہ جیسی حضرت علی اکبر باہر نکلنے لگتے تھے کوئی بیوی دوبارہ علی اکبر کو روک لیتی تھی. ایک دفعہ پھر ماتم شروع ہوتا تھا. علامہ ذیشان حضرت جوادی صاحب نے اس موقع کے اوپر دو جملے ارشاد فرمائے, بہت ہی نفیس جملات ارشاد فرمائے. ایک بات تو انہوں نے یہ فرمائی کہ جب آخری دفعہ علی اکبر جانے لگے تو کسی نے ابا کا دامن پکڑا. تو ذیشان حضرت جوادی صاحب نے استنباط کیا, کہا کہ اگر کوئی بی ہوتی تو وہ شانے کو پکڑتی, اس کا مطلب ہے یہ کسی بچی نے تھاما ہے. اور دوسرا جملہ ذیشان حضرت جوادی صاحب علی اللہ مقامہ نے بہت خوبصورت ارشاد فرمایا, کہا کہ اکبر خیمے سے ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل آیا. علی اکبر کا نکلنا ایسا تھا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل آیا. سید الشہداء نے جب حضرت علی اکبر کو الوداع کیا تو دو روایات اس کے لیے بہت مشہور ہیں ہمارے پاس. ایک روایت بیان کرتی ہے کہ سید الشہداء نے کہا کہ بیٹا علی اکبر دشمن تک پہنچنے سے پہلے مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے رہنا. تو کاش ایسا ہو کہ ہم لوگ سید الشہداء کے مصائب کے وقت سید الشہداء کے دل پر گزرنے والی حالت کو احساس کرنے کی کوشش کریں. ہم عزادار ہیں سید الشہداء کے, اور صحیح عزا اس وقت بنے گی جب سید الشہداء کے دل کی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو میں صرف ان لوگوں سے جن کے اپنے جوان بچے ہیں, جن کو اولاد کی محبت ہے, ان سے پوچھوں گا کہ اگر کوئی جوان بیٹا مرنے کے لیے جا رہا ہو اور باپ حسین جیسا ہو اور بیٹا علی, اس باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے. تو ایک روایت ہوئی کہ جب تک دشمن تک پہنچنا مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے رہنا. پھر ایک اور روایت مشہور ہے, کہتے ہیں جب حضرت علی اکبر آگے بڑھے تو دیکھا کہ امام بوڑھا باپ پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے. حضرت علی اکبر زمین پر گرے, اپنے والد کو پکارا. دو روایات اس موقع کے لیے بس مختصر کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ان آنسوؤں کے صدقے میں خدا متعال سید الشہداء کے وارث کی نصرت کی سعادت نصیب کرے گا انشاءاللہ. جب حضرت علی اکبر زمین پر گرے, اپنے والد کو پکارا, تو دو روایات مشہور ہیں یہاں پر. سید الشہداء نے علی اکبر سے کہا کہ بیٹا باپ کو آواز دیتے رہو, دکھائی نہیں دے رہا ہے. تو ایک اور روایت بہت مشہور ہے, نہیں معلوم اس روایت میں کہاں تک صداقت ہے, یہ شہرت اس کی ہے. فرمایا جب علی اکبر کی طرف بڑھے تو بعض اوقات زمین کو ٹٹولتے ہوئے بڑھے. نہیں معلوم یہ مراحل کون سے مراحل ہیں. جب سید الشہداء علی اکبر کے سرحانے پہنچے تو ایک جملہ ارشاد فرمایا جو میں طالب علم ہونے کے ناطے کہوں گا, مستند ہے, اور فرمایا علی اکبر سے, وہ علی الدنیا بعدک العفا, اکبر تیرے بعد دنیا بھی کچھ نہیں بچا.
ये वो मौका है जब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा गोए खेमे के दरवाजे से देख रही हैं। अब नहीं मालूम बीबी ने क्या फरमाया, क्या ये पूछा कि मैं आऊं या ना आऊं। लेकिन एक शेर इस मुनासबत से फिर दोबारा अल्लामा ज़ीशान अदर जवादी साहब से अर्ज करूंगा और वो बड़ा खूबसूरत नफीस शेर है। आप में से कुछ लोग जो तन्हाइयों में मसाइब पढ़कर रोते हो, बड़ी क्वालिटी होती है ये कि आप तन्हाई में मसाइब को याद करके रोए, तो उनके लिए ये शेर अर्ज कर रहा हूं। गोया बीबी ज़ैनब खेमे के दरवाजे पर आई और कहा कि लाशा है बराबर का, भैया से ना उठेगा। ये बराबर का लाशा है, जवान बेटे का लाशा है। लाशा है बराबर का, भैया से ना उठेगा, मैं पालने वाली हूं, गोदी में उठा लूंगी। माता में उसका